أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال: والعلم غير كاف لاستسهال الذم في قضاء البتر. مطلب جو ہے وہ سارا تبیین ہو چکا تھا کل، خارج میں تمام مطالب جو ہم بیان کر دیے تھے، فقط عبارت کا ترجمہ باقی رہ گیا ہے، وہ آج بیان کرتے ہیں اور اگلی بحث میں وارد ہوتے ہیں. بحث یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ اعتراض کیا اشاعرہ نے کہ آپ جو کہتے ہو کہ تکلیف ضروری ہے، شارع حتماً تکلیف کرے ہمیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مبنے کے مطابق کہ جو آپ حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، حسن و قبح عقلی سے کیا مراد تھا؟ یعنی بعض افعال کے اندر مستقل طور پر حسن و قبح پایا جاتا ہے، عقل اس کو در کرتی ہے. خوب، آپ کے مبنے کے مطابق آپ کی عقل درک کرتی ہے حسن اور قبح کو. جب آپ کی عقل حسن و قبح کو درک کرتی ہے تو وہی درک کر لینا کافی ہے کہ آپ حسن پر عمل کریں اور قبیح سے رک جائیں. پھر شریعت کیوں کہہ رہے ہو لابد من التکلیف؟ کیوں شارع کے اوپر جو ہے وہ آپ لازم قرار دے رہے ہو کہ مثلا حتماً وہ تکلیف کرے تب جا کے نفع حاصل ہوگا؟ جواب اس کا یہ دیتے ہیں، جیسے کل تفصیلاً ذکر ہوا ہے، کہ ہمارا جواب یہ ہے کہ علم ہر جگہ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو خدا نے دو بعد دے کر بھیجا ہے، مادی و شہوانی جنبا، عقلانی و معنوی جنبا. جس انسان کے اوپر مادی جنبا حاوی ہو جائے اس کو علم جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا. کتنی جگہ پہ ہر انسان نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، پتا ہے کہ یہ قبیح ہے، لیکن چونکہ شہوت حاوی آئی ہوئی ہوتی ہے لہذا اس علم پر عمل نہیں کرتا. بس ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ایک روکنے والی چیز اور بھی آئے کہ جس کو ہم تکلیف کہتے ہیں، تاکہ یہ بشر جو ہے سیدھے راستے پر گامزن رہے. اقول ھذا جواب عن سؤال مقدر، یعنی اللہ، چونکہ عبارت چھوٹی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. والعلم غیر کاف لاستسهال الذم فی قضاء الوتر. فرماتے ہیں کہ علم کافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی حاجت کو پورا کرنے میں مذمت کو سہل طور پر لیتا ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی شہوت جب غالب آئی ہو اور وہ کبھی فعل کو انجام دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میری مذمت ہوگی، لیکن شہوت کی تسکین کے لیے وہ فعل کو انجام دیتا ہے، کہتا ہے دیکھی جائے گی، مذمت کرتے ہیں تو کرنے دو. ذم کو وہ کیا کرتا ہے؟ مذمت کو آسان سہل لے لیتا ہے اس کے اوپر. یہ تھی علامہ کی عبارت. اقولو، اب جناب فاضل مقداد فرماتے ہیں: ھذا جواب عن سؤال مقدر. اصل میں یہ جواب ایک سوال کا، سوال مقدر کا جواب ہے. تقدیر السؤال، تقدیر سوال کیا ہے؟ کہ انہ لما لا يكون العلم باستحقاق المدح على الحسن داعيا اليه. کیوں علم کافی نہیں ہے؟ کس چیز کے بارے میں علم؟ کہ جو حسن پر عمل کرے گا وہ مدح کا مستحق ہے. باستحقاق المدح، مد کا مستحق ہے کس بات پر؟ علی الحسن، فعل حسن فعل کو انجام دینے کا. کہتے ہیں لما لا یکون العلم، اس قسم کا علم کیوں داعیا الیہ، تکلیف کی طرف یعنی انجام دینے کی طرف جو ہے وہ نہیں لے کر جا رہا. اگر علم کافی ہو فحینئذ لا حاجت الی التکلیف، اب تکلیف کی پاس ضرورت نہیں رہے گی چونکہ آپ درک کر رہے ہو، درست ہے، اور علم داعی ہے اس کی طرف. لحصول الغرض بدون ہی، کیونکہ بدون تکلیف غرض حاصل ہو رہی ہے. تکلیف نے آنا تھا یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ اس کو انجام دو، اس سے رکو. حسنوں کو بے عقلی کا مبنا کہہ رہا ہے کہ یہ حسن ہے، یہ قبی ہے، بس اس کو انجام دو، اس کو انجام نہ دو. عقل آپ کی پہلے سے حکم لگاتی ہے، عقل نظری کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے؟ حسن و خوب کو در کرتا ہے اور عقل عملی کے ذریعے اس حکم کو پا لیتا ہے کہ جو حسن ہے اس کو انجام دو، جو قبیح ہے اس سے رک جاؤ، ترک کر دو اس کو. جی جی
اور جن افعال کے بارے میں حسن و خوب جو ہے درک نہیں کر سکتی ہے تو وہاں تو تکلیف تو لازم اس بات نہیں ہے وہاں.
جی ابھی بہرحال جواب دینا ہوگا. بھائی اصل میں بات یہ تھی، اشاعرہ نے جو چیز سمجھی تھی وہ یہی تھی کہ عقلی حسن و خوب عقلی کے قائلین جو ہیں وہ کیا قائل ہیں کہ تمام افعال جو ہیں وہ حسن و خوب رکھتے ہیں اور عقل درک بھی کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہم تعبدیات میں اگر حسن و خوب کو مان بھی لیں کہ نماز میں حسن پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو روکا گیا ہے مثلا مختلف چیز میں ربا میں قبی خوب پایا جاتا ہے، لیکن عقل درک نہیں کرتی.
نماز جاہری پڑھنی ہے،
ہاں ہاں نہیں معلوم اس کو، عقل درک بھی نہیں کر سکتے اس کو، تو یہاں تکلیف کی ضرورت پڑے گی. تو یہ اس مقام پر یہ سوال ذکر ہے کہ جب یہ تصور کیا جائے کہ تمام افعال جو ہیں وہ حسن و خوب رکھتے ہیں اور عقل درک بھی کر سکتی ہے ان کو یہ، لیکن یہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے بیان کیا تھا، اس لیے میں نے پچھلے حسن و خوب میں کھول کر بعض چیزیں بیان کی تھی تاکہ یہ مطالب جو ہیں وہ ذہن میں آ جائے. یہ سوال تھا کہ تکلیف کے بغیر جب غرض حاصل ہو رہی ہے، چونکہ علم ہے اور علم جو ہے وہ حسن کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسان پھر اس دعوت کو اجابت کرتا ہے اور عمل کرتا ہے اس کے اوپر، تو پھر تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ اجاب المصنف، مصنف نے جواب دیا، بِأَنَّ الْعِلْمَ غَيْرُ كَافٍ، علم کافی نہیں ہے، لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَّا يَسْتَسْهِلُ الذَّمَّ عَلَى الْقَبِيحِ مَعَ قَضَاءِ الْوَتَرِ مِنْهُ خَاصَّةً مَعَ حُصُولِ الدَّوَاءِ الْحِسِّيَّةِ. کہتے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذم کو آسان لیا جاتا ہے، ذم کس کی ہوتی ہے؟ قبیح فعل کو انجام دینے پر، اس کو آسان لے جان لیا جاتا ہے، اس کو اس کی ارزش کا قائل نہیں ہوتا. مع قضاء الوتر منہ، جب کہ کیا ہو رہا ہو، اس کا اس قبیح کے ذریعے حاجت پوری ہو رہی ہو، منہ یعنی قبیح، قبی سے جب اس کی حاجت پوری ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ذم کے اوپر اعتنا نہیں کرتا، اس کو سہل لیتا ہے، آسان لیتا ہے اس کے اوپر. خاصتاً مع حصول الدواعی الحسیہ، خصوصاً اس مورد میں جہاں حسی انگیزے و موٹیویشن جو ہوتے ہیں وہ حاوی ہو جائیں. التی ہی فی الاکثر تکون قاہرتاً للدواعی العقلیہ، یہ دوائی حسیہ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ دوائی عقلیہ کے اوپر قاہر ہوتے ہیں، یعنی یہ غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جو حسی انگیزے ہیں، حسی جو لذتیں ہیں وہ غالب آئی ہوتی ہیں کس کے اوپر؟ عقلی کے اوپر. بس جب حس آپ کے غالب ہے، شہوانی جبہ غالب ہے، تو وہاں علم کفایت نہیں کرتا. علم ہو بھی تو کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، ابھی تو کرو بعد میں دیکھی جائے گی، یہ کیا ہے؟ یہ سہل لینا ہے ذم کو. یہ ایک مطلب تھا. دوسرا اعتراض کیا کیا گیا تھا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اگر تکلیف دے دی جائے گی تو کیا ہے؟ ثواب ملے گا. کہتے ہیں کہ یہ تو غرض ثابت ہی نہیں ہو رہی اس سے. کیوں؟ کیونکہ کافر مکلف ہے، تکلیف اس کو آئی ہوئی ہے لیکن اس کو ثواب نہیں ملتا. ایک یہ اعتراض کیا تھا. دوسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ آیا تمہارا خدا قادر ہے کہ وہ کبھی وہ بغیر تکلیف کے ثواب دے دے؟ اگر آپ کہیں گے کہ قادر نہیں ہے تو پھر خدا عاجز ہو جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ قادر ہے کہ خدا بدون تکلیف ثواب دے سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں دیتا؟ یہ اعتراض تھا. جواب اس کا یہ دیا تھا کہ جو پہلا اعتراض ہے آپ کا وہ اس طریقے سے وارد نہیں ہوتا کہ تکلیف کا آنا اس بات کا مقتضی ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا. یعنی مولا یہ نہیں چاہتا کہ میں نے چونکہ سب کو تکلیف دے دی ہے پس سب کو ثواب بھی دوں گا. مولا یہ چاہتا ہے کہ میں نے تکلیف دے کے ان کے سامنے زمینہ ہموار کر دیا ہے نیکی پر چلنے کا، اب جو بندہ اس تکلیف پر عمل کرتے ہوئے نیکی کرے گا اور اپنے ہدف تک پہنچے گا جو خدا چاہتا ہے تو خدا اس کو ثواب دے گا، اور جو بندہ یہ کام نہیں کرے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ بس یہ فہم آپ کا غلط تھا اعتراض کرنے والے کا، کہ اس نے سمجھا کہ جس کو تکلیف دیا سب کو ثواب ملے گا۔
دوسرا سب کو ہی دینا ہوتا
پھر بے دونوں تکلیف دیتا اس میں۔ آپ دیکھیں جی، دوسرا اعتراض کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خداوند متعال ہمارے نزدیک قادر ہے کہ بدون تکلیف ثواب دے لے، لیکن چونکہ حکیم ہے اس کی حکمت کا اقتضا یہ ہے کہ تکلیف کے ذریعے ثواب دے نہ کہ بدون تکلیف۔ سوال یہی تھا کہ آیا خدا قادر ہے بدون تکلیف ثواب دے یا نہیں ہے؟ قادر ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی ہم نے خدا کو حکیم ثابت کیا ہے اور حکیم اپنی حکمت کے ذریعے فعل کو انجام دیتا ہے، بس اس کی حکمت کا اقتضا یہ ہے کہ وہ تکلیف کے ذریعے عبد کو ثواب دے۔
محال وقوعی دے سکتے
ہیں؟ ہاں محال وقوعی ہے، کیونکہ حکمت جو ہے مانے آ رہی ہے، یعنی خدا کی قدرت کو دیکھیں تو انجام دے سکتا ہے، درست ہے، لیکن اگر حکمت کو دیکھیں تو پھر نہیں دے سکتا۔ عرفان میں ایک بحث ہے علم الاسماء کی، یعنی یہ ایسا علم ہے جس کو قرآن نے مسلسل بیان کیا ہے، تدبر کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اندر، اور ہمارے کوئی بھی علوم جو ہیں اس علم الاسماء سے بحث نہیں کرتے۔ علم کلام میں کبھی علم الاسماء پڑھا ہے آپ نے؟ فقط چند اسماء پڑھتے ہیں، حیات و قدرت و فلانے، بس چند پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ فلسفے میں علم الاسماء ہے؟ یہی متکلمین کی طرح وہ بھی چند صفات کی بحث کرتے ہیں ختم کر دیتے ہیں، لیکن عرفان وہ علم ہے کہ جو تمام اہم ترین اسماء سے بحث کرتا ہے، اس میں تمام اسماء، مثلا ایک بحث جو علم الاسماء میں ہوتی ہے وہ یہ کہ عرفاء قائل ہیں اور حق قائل ہیں کہ خدا اسماء کے ذریعے جہان کو تدبیر کرتا ہے، ان اسماء میں سے بعض اسماء مطلق ہیں یعنی ان سے اوپر کوئی اسم نہیں ہے، لیکن بعض اسماء جو ہیں وہ اسماء جزئیہ ہیں، وہ کلیہ نہیں ہیں، ان کے اوپر اسماء موجود ہیں۔ اسماء جزئیہ اپنے مورد میں تاثیر دکھائیں گے، لیکن اگر کوئی اسم اس سے بالا تر ہو جائے تو پھر وہ اس کی تاثیر جو ہے وہاں سے ختم ہو جائے گی۔ جیسے مثال لیتے ہیں، قدرت اسم کلی ہے ایک حد، ایک لحاظ سے اس اسم کا تقاضا یہ ہے کہ خداوند متعال ہر ممکن چیز کو انجام دے، یہ تقاضا ہے اس اسم کا۔ قدرت کہتی ہے کہ جو چیز میری تحت آتی ہے اس کو انجام دو، لیکن بحث اب یہ ہے کہ آیا قدرت سے اوپر کوئی اسم ہے یا نہیں ہے؟ اگر ثابت کر دیا آپ نے کہ قدرت سے اوپر کوئی اسم نہیں ہے تو پھر بات درست ہے کہ جو جو قدرت کے تحت آتا رہے گا اس کو انجام دے گا خدا، لیکن اگر ثابت ہو گیا کہ نہ قدرت سے اوپر ایک اور اسم موجود ہے جس کو ہم حکمت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو ہم رحمت کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو پھر قدرت تو کہہ رہی ہے کہ اس کو انجام دو، لیکن رحمت خدا کہتی ہے انجام نہیں دینا کیونکہ میں بڑا ہوں، تمہارا دائرے سے زیادہ وسیع ہوں، لہذا یہاں آ کر رک جاتے ہیں۔ یہ علم الاسماء کی بات ہے۔ یہ جو بعض اوقات ہم لوگ ایک اسم کو پکڑ کر مثلا اس کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں خدا کی کرتا ہے نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم الاسماء نہیں پڑھا ہوتا ہم نے، اور یہ علم الاسماء آپ عرفان نظری میں پڑھیں گے، تفصیل سے وہاں پر بھی یہ بحثیں موجود ہیں، اور انسان واقعا لذت لیتا ہے، خدا شناسی یہ ہے، اس طریقے سے خدا شناسی حس کرتا ہے خدا کو وہاں پہ اسماء کے ذریعے جب خدا کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ بہرحال بعض غلطیوں کی وجہ سے تمپور علم کی جب نفی کر دی جائے تو صورتحال پھر یہی بنتی ہے. لیکن جو ماہر انسان ہوتے ہیں وہ غلطیوں کو سائڈ پر کرتے ہیں, جو حسن ہوتا ہے اس علم کا اس کو اخذ کرتے ہیں, اور عاقل انسان یہی کام انجام دیتا ہے. لیکن بہرحال حوزہ جات کے اندر جو ہے یہ تعصب بعض اوقات جو ہے کافی علوم سے انسان کو محروم کر دیتا ہے. اقولو فرماتے ہیں کہ نا کہاں پہنچ گئے تھے, ہاں یہ آگے پھر کہتے ہیں قالا, اس کو بعد میں پڑھتے ہیں, پہلے جناب فاضل مزار کی عبارت پڑھتے ہیں. کہتے ہیں اقولو ھذا ایضا جواب عن سؤال مقدر, یہ بھی ایک سؤال مقدر کا جواب ہے. سؤال کیا تھا کہ ان جہت حسن التکلیف, تک آپ نے کہا تکلیف حسن ہے, اس کا حسن کس وجہ سے ہے؟ دو وجہوں سے ہو سکتا ہے, اما حصول العقاب, تکلیف اس لیے دے رہا ہے تاکہ خدا چاہتا ہے کہ ان کو میں تکلیف دیتا ہوں تاکہ میں ان کو چھانٹے مار سکوں قیامت والے دن, ان کو میں عقاب دے سکوں. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا عرف میں کہ ایسی تکلیف دیں اس کو تاکہ یہ نہ کر پائے اور پھر اس کو جوتیاں ماری جائیں. اس کو تکلیف اس وجہ سے دی جا رہی ہے عقاب کی وجہ سے, بابا باطل قطعا, اصلا خدا سے اصلا یہ توقع نہیں ہے کہ مطلب خدا اس لیے تکلیف دے تاکہ ان کو عقاب دے. او حصول الثواب, یا تکلیف اس لیے حسن ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تکلیف جب میں اس کو دوں تو اس کے بدلے میں اس کو ثواب دوں. وہ ایزن باطل, کو کہتے ہیں یہ بھی باطل ہے, اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے. لے وجہین, دو دلیلوں کی بنیاد پر ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. الاول فرماتے ہیں آپ تکلیف اس لیے خدا دے رہے تاکہ ثواب دے بشر کو, کہتے ہیں کہ ان الکافر الذی یموت علی کفرہ مکلف, کافر جو اپنے کفر پر مرا یہ مکلف تو تھا چونکہ تکلیف پوری بشریت کے لیے نازل ہوئی ہے, مع عدم حصول ثواب لہو, اس کو ثواب نہیں ملتا. بس آپ نے جو کہا کہ تکلیف خدا نے اس لیے دی ہے تاکہ ثواب دے, پھر کافر کو ثواب کیوں نہیں دیتا؟ ایک اعتراض. الثانی, دوسرا اعتراض کیا ہے کہ ان الثواب مقدور للہ تعالی, ثواب ابتداء, آیا خدا بدون تکلیف ابتدائی طور پر ثواب دینے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ جواب ہے فائدہ ہے, قادر. اگر آپ کہتے ہو قادر ہے فلا فائدہ فی توسط التکلیف, پھر تکلیف دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تکلیف آنی تھی ثواب دینے کے لیے اور خدا قادر ہے بدون تکلیف ثواب دے لے, تو پھر تکلیف کا کیا فائدہ رہ گیا یہاں پر, پھر بدون تکلیف دے. عجاب انہو, مصنف نے پھر عبارت میں جو ہم نے بعد میں پڑھنی ہے اس میں جواب دیا کہ ان جہت حسن ہی ہو التعریض للثواب لا حصول الثواب. حصول الثواب فرماتے ہیں کہ تکلیف کے حسن ہونے کی جہت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ثواب کے معرض میں قرار دے دے, اس کو ثواب اس کے سامنے رکھ دے کہ تکلیف دے رہا ہوں اگر انجام دو گے تو میں یہ ثواب تمہیں دوں گا. خدا یہ کہنا چاہتا ہے لا حصول الثواب, نہ یہ کہ تکلیف جب تم پہ آ گئی ہے اب میں نے تمہیں ثواب دینے ہی دینا ہے, یہ بھی کہنا چاہتا ہے. تعریض ہے, معرض میں رکھا ہے, جیسے ہوتا ہے نا انسان دکھاتا ہے کسی کو کہ اگر فلانا کام کرو گے تو میں یہ دوں گا تمہیں, کر کے آؤ ادھر. تو یہ کہا جا رہا ہے والتعریض عام بالنسبت الی المؤمن والکافر, اور تعریض جو ہے دکھانا ہے, معرض میں رکھنا ہے, یہ عام ہے. کافر کو بھی خدا نے کہا ہے, یعنی دونوں کو سامنے کھڑا کر کے کہا ہے کہ یہ تکلیف تمہیں دے رہا ہوں اگر اس پر عمل کرو گے تو یہ ثواب تمہیں دوں گا. تو اب جو عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا, جو نہیں کرے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا. وَقَوْنُ, دوسرے کا جواب دیتے ہیں, وَقَوْنُ الثَّوَابِ مَقْدُورٌ لِلَّهِ تَعَالَى اِبْتِدَاءً مُسَلَّمٌ, خدا قادر ہے بدون تکلیف ثواب دینے پر, یہ مسلم ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن يستحيل الابتداء به من غیر توسط التکلیف, فرماتے ہیں لیکن محال ہے کہ بدون تکلیف جو ہے وہ ثواب دے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال تکلیف کے بدلے میں انسان کو عوض نہیں دینا چاہتا. عوض کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے فلانا کام انجام دو, میں انجام دے دیتا ہوں, آپ اب اس کے مقابل میں جو مجھے دیں گے وہ عوض ہوگا, میرے کام کے مقابل میں آپ مجھے پیسہ دے رہے ہیں. فرماتا ہے خداوند متعال نے جو تکلیف کے بدلے میں ثواب دینا ہے وہ عوض کے طور پر نہیں ہے بلکہ عظمت کے طور پر ہے، یعنی خداوند متعال اس انسان کی تجلیل کرنا چاہتا ہے قیامت کے دن کے جنہوں نے تکلیف پر عمل کیا ہے، ثواب تجلیل کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، نہ کہ عوض ہے، یعنی خدا قیامت کے دن ثواب دے کر اس کو عظمت دینا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے عالم کو کہ اس بندے نے میری دی ہوئی تکلیف پر عمل کیا ہے اور اس کی تجلیل کرتا ہے، وہ تجلیل ہی ہے تقریباً اس کی تجلیل ہے، وہ عوض غلط تعبیر ہے، عوض بنتا ہی نہیں ہے خدا کے مورد میں، عوض استحقاق پر ہوتا ہے اور ہم کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں، ہاں وہی کہہ رہا نا، ہاں تفضل ہے استحقاق، عوض تو بنتا ہی نہیں ہے خدا کے مورد میں، اگر تعبیر کرتے ہیں وہ غلط ہے، یعنی اپنے اس عرفی ذہن کے مطابق فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، خدا عوض کے طور پہ ہمیں ثواب دے گا، نا عوض نہیں ہے، تعظیم ہے، عظمت ہے، خدا چاہتا ہے کہ انہوں نے جو میرے کام پر عمل کیا ہے ان کی عظمت کروں، بس فرماتے ہیں کہ جب خدا تجلیل کرنا چاہتا ہے تو تجلیل آیا سب کی کر دے، نہیں، خدا تکلیف دے گا تجلیل اس کی کرے گا کہ جو تکلیف پر عمل کرے گا، جس نے خدا کے فرمان پر عمل کیا ہوگا اس کو عظمت دے گا، اس کی تجلیل کرے گا، جس نے نہیں کیا ہوگا اس کو نہیں دے گا، بس اگر بدون تکلیف ثواب دینے لگ جائے تو تجلیل معنی ہی پیدا نہیں کرتی، عظمت کیسے دے گا وہ لوگوں کو، پھر تو سب کو دینا پڑے گا اور وہ وہاں پر کوئی عظمت پائی نہیں جاتی، فرماتے ہیں یہ یستحیل الابتداء بہ من غیر توسط التکلیف، تکلیف کے بغیر ابتدائی طور پر ثواب دینا محال ہے، نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لانہ مشتمل علی التعظیم، چونکہ ثواب جو ہے وہ تعظیم پر مشتمل ہے، وتعظیم من لا یستحق التعظیم قبیح عقلا، ایسے بندے کی تجلیل کر دینا، تعظیم و عظمت دے دینا جو عظمت کا استحقاق ہی نہ رکھتا ہو، حق ہی نہ رکھتا ہو، عقلا اس کی مذمت کی جاتی ہے، تو لہذا بدون تکلیف ثواب نہیں ہو سکتا، تجلیل کا کنسپٹ یہیں سے نکلے گا نا، آ کے جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہم چونکہ مملوک حقیقی یہ خداوند ہے، درست ہے، یعنی ہمارا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، ہم اپنے بدن اپنے کسی بھی چیز میں حق کے تصرف بھی نہیں رکھتے، چونکہ مملوک ہیں ہم، جو کچھ بھی حق حاصل ہے خدا کو حاصل ہے، خدا جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند متعال کہتا ہے اگر تم نے نماز پڑھی تو میں تمہیں یہ کہوں گا، اگر تم نے نماز شب پڑھی تو تمہیں یہ چیز عطا کروں گا، تو اس کنسپٹ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خود بخود سمجھ میں آتا ہے بھائی یہ جو ہمیں ثواب ملے گا جا کے یہ ہمارے استحقاق نہیں ہے، نہ یہاں پہ ابھی ثواب کی بات ہو رہی ہے، وہ پٹائی والی بات نہیں ہو رہی ہے، اصل تکلیف کے فلسفے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تکلیف جو ہوگی اب جو وہ تو ہوگی ہوگی چونکہ نافرمانی کی ہے اس نے، ابھی بات ثواب کی ہو رہی ہے کہ ثواب جو ہے وہ بدون تکلیف خدا دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، تو ہم کہتے ہیں نہیں دے سکتا، کیونکہ خدا عظمت بیان کرنا چاہتا ہے، ان کی تجلیل کرنا چاہتا ہے اور بدون تکلیف نہیں ہو سکتی،
دو آدمی ہیں کہتے ہیں
جن
چیز میں تمہیں دوں گا کہ شرط پہ تم یہ کام کرو، یہ انجام تھا، وہ معاف ہو گئے، وہ کہتے ہیں بس یہ کام کرو سر، کام کر دیے، اس نے یہ شرط نہیں لگا کہ میں تمہیں دوں گا کام کرو، اس نے پھر اس کو تجلیل
اس کے اندر چیز دے دی، لیکن اگر وہ کام نہیں کرتا، یہ تشویق ہے، یہ اس لیے کہا نا، یہ تشویق ہے، تشویق ہے اس لیے تاکہ بشر کے اندر انگیزہ پیدا، جیسے بھی بات کی ہے، علم بعض اوقات کام نہیں آتا، مثلا آپ دیکھیں نا بعض اوقات والدین کیا کرتے ہیں بچے کی تربیت کرتے ہیں، جب تربیت کا ایک انداز یہی ہے کہ جب انسان بچگانا سوچ میں ہو نا، یہ جو ہمیں ثواب کے لالچ دیے گئے یہ بھی ایک پوری بحث ہے اس کے اندر، یہ جو جنت و جہنم و حوریں اور مثلا یہ سارا کام ہے، آیا سب کو یہ ملیں گی یا جنتیں مختلف ہیں، ایک جگہ پر امام علی علیہ السلام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ایک جگہ پر جو ہے وہ ابو ذر و سلمان ہیں، ایک جگہ پر عام انسان ہے، آیا ان سب نے جو ہے وہ شریعت پر عمل کیا ہے، سب نے جو ہے تمام احکامات اسلامیہ کو انجام دیا ہے، آیا ان کی جنت ایک ہے؟ مختلف ہے. مختلف ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں پانچ مثلاً ہورے ملیں گے ان کو پچاس مل جائیں گے. مختلف ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو دودھ کی نہریں پانچ ملیں گی اور آئمہ کو جو ہے وہ سو مل جائیں گی. مختلف ہونے سے مراد یعنی یہ جو کہا گیا ہورے اور یہ ان کے لیے ہے کہ جو بچگانا ذہن رکھتے ہیں ہورے ان کو دی جائیں گے فلانا ہوں گے. آئمہ کے لیے جو ذکر ہے لقاء رب ملاقات پروردگار سب سے بڑی جنت ہے کہ جو اولیاء الہی کو ملے گی. ورضوان اللہ اکبر. کیا ہے سورہ رحمان کے اندر ہے, کس کے اندر ہے؟ فلحا کیا ہے الجنتان, جنتان کی تعبیر آئی ہوئی ہے وہاں پر. تین جنتیں تو خود قرآن سے استخراج کی جا سکتی ہیں اور مختلف. تو لہذا تربیت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر یہ کام کیا گیا ہے. اگر آپ بچے کو تربیت کرتے ہیں, بچے سے ایک کام آپ نے کروانا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ, بیٹا اگر تم نے آج قرآن کی پانچ آیتیں پڑھی نا تو میں آپ کو جناب دس روپے دوں گا, کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اور بچہ کرتا ہے اس کی وجہ سے. تو آپ نے جو دس روپے دیے, عوض دیا ہے یا تشویقی طور پہ دیا ہے اس کو؟ تشویق کے طور پہ دیا, عوض نہیں ہے وہ. حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہ اگر آپ نے آیات پڑھی دس آیات تو میں دس روپے تمہیں دوں گا, آپ کہہ رہے ہیں اس کو. نہ یہ اور چیز ہے, یہ تربیت کے اصول ہے. ابھی ہماری بحث اس میں چل رہی ہے کہ یہ جو ثواب دیا جا رہا ہے ابھی ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. ابھی یہ کہ زجر جو ہے وہ کام کس طریقے سے کرے گا اس میں بحث نہیں ہے. ابھی آپ کا ایک سوال یہ اٹھا تھا کہ پیسہ جب مقابل میں کہہ دیا جائے تو وہ عوض بن جاتا ہے. مثال دی ہے آپ کو کہ تربیت کے اصول میں جب ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں وہاں عوض نہیں ہوتا. بس یہ یہاں تک اتنا بات ثابت کرنا ہے. ابھی باقی تفاصیل میں گئے تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی اس میں آ کے.
یعنی آپ حرم کے پاس دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے بیچاری موزے بیچ رہی ہے, آپ اس کو پانچ سامان دینا چاہتے ہیں, اسے ایک موزہ لے لیتے ہیں, اس کے پانچ سامان دے دیتے ہیں, قیمت نہیں ہے وہ, لیکن آپ دینا چاہتے ہیں.
نہیں اس میں دیکھیں, یہ جو میں مثال بچوں کی دی ہے یہ تشریقی مثال اچھی ہے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے. یعنی خدا بند متعال نے جتنا بھی یہ ثواب کا کہا ہے تشریقاً کہا ہے. ہمارے اندر جو وہ مقتضی موجود ہے نا نیکی پر عمل کرنے کا, اس کو شدید تر کرنے کے لیے کیا ہے. کیونکہ معلوم ہے اس کو کہ یہ مادی جنبہ زیادہ رکھتا ہے, جب تک اس کو مادی لالچ نہ دیا تو یہ نہیں ادھر آ کر نہیں جھکے گا مثلا, تو اس لیے جو ہے وہ نہیں کرتا اس میں آگے. ہاں ہاں ہے ایسے, ایسا نہیں ہے. اور کوئی بندہ یہ برداشت نہ کرے, مثلا بعض اوقات روشن فکروں نے یہ برداشت غلط کی ہوئی ہے, یہ مطلب غلط نکالا ہوا ہے کہ یہ حورے شورے اور جنت شنت کو نہیں ہے. یہ جیسے اسی تربیت کے اصولوں پہ خدا نے عمل کیا ہے, دینا شینا اس میں کچھ نہیں ہے, فقط کہہ دیا کہ تم کرو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا, یہ ہے باقاعدہ نظریہ ہے ایک یہاں پر, لیکن یہ غلط ہے نظریہ, منحرف نظریہ ہے. واقعا اسی طریقے سے جنت ہے جس طریقے سے خدا چاہتا ہے, لیکن جنت کے مقامات ہیں, ہر درجے والے کو اس کی درجے کے مطابق جو ہے وہ جنت ملے گی. بہرحال یہ ایک لمبی بات, جی یہ لمبی بات ہے کہ اس میں وارد نہیں ہوتے چونکہ زبان دین سے مرتبط ہے کہ جو کلام جدید میں جا کر آپ پڑھیں گے اگر کلام میں ہوئے تو. خوب بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ ہاں یہ ہو گئی. اب کہتے ہیں کہ مصنف کی عبارت پڑھیں, کہتے ہیں قال علامہ ہلی فرماتے ہیں وجہت حسن ہی حسن تکلیف کے حسن ہونے کی جہت کیا ہے, التعریض للثواب, ثواب کو پیش کرنا ہے, اس کے سامنے رکھنا ہے کہ میں ثواب دوں گا تمہیں. اعنی ثواب کی تعریف کر رہے ہیں آپ, ثواب سے کیا مراد ہے یہاں پر آگے, پیچھے پیچھے ثواب ثواب کرتے رہے ہیں, اب یہاں پہ آگے ثواب کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں. النفع المستحق, ایسا نفع کہ جس کا کوئی انسان مستحق ہو کے اس کو دیا جائے. المقارن للتعظیم, اور یہ ملا ہوا ہو کس کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, والاجلال اور تجلیل کے ساتھ. الذی یستحیل الابتداء به, کہ جس کو ابتدائی طور پر دینا محال ہے. یعنی محال سے کیا مراد ہے, وقوعی, حکمت الہی کی وجہ سے محال ہے. یہ بات حتمن ذہن کے اندر بٹھا لیں, محال جب کہا جاتا ہے وہ ایک معنی میں نہیں ہوتا. مثلا کوئی بندہ اگر کہے کہ ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ خدا قادر ہے, ابھی کہہ رہا ہوں محال ہے دینا, وہ جو قادر کہہ رہے ہیں وہ امکان کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، خدا کے لیے قدرت کو اگر دیکھیں تو قادر ہے خدا دے، لیکن اگر خدا کی حکمت کو دیکھیں تو پھر نہیں ہو سکتا. حکمت کا اقتضا یہ ہے کہ تکلیف کے ذریعے ثواب دے، کیونکہ تجلیل کرنی، کیونکہ تعظیم بیان کرنی ہے. اب اس عبارت کو توضیح دیتے ہیں جناب فاضل مقدار، فرماتے ہیں وقول المصنف فی تعریف الثواب، ثواب کی تعریف میں جو مصنف نے کہا ہے النفع المستحق المقارن للتعظیم، فرماتے ہیں فالنفع يشمل الثواب والتفضل، نفع اگر فقط کہا جاتا تو وہ ثواب کو بھی شامل تھا اور تفضل کو بھی شامل تھا، تو لہذا مستحق کی قید لگا کر تفضل کو نکال دیا، چونکہ تفضل بغیر استحقاق کے ہوتا ہے. فضل کہاں کہا جاتا ہے کہ اس نے فضل کیا ہے مجھ پہ، کہ جہاں میں مستحق نہیں تھا ایک چیز کا اس نے مجھے عطا کر دیا، اس کو کہتے ہیں یہ فضل ہے. لیکن ثواب کہتے ہیں فضل نہیں ہے بلکہ کیا ہے، استحقاق ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآنی نظریہ نہیں ہے استحقاق والا. کیا نہ استحقاق کا توجیہ ہے ایک ہمارے پاس، مثلا یہ استحقاق جو کہہ رہے ہیں یہاں پر، یہ استحقاق ہماری طرف سے پیدا نہیں ہوا کہ چونکہ میں نے عمل کیا بس خدا حتمن میں مستحق کو مجھے دے گا، نہ، خدا نے کہا ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، خدا نے خود یہ استحقاق ایجاد کیا، خدا نے کہا ہے کہ اگر تم کام کرو گے تو میں تمہیں دوں گا، بس یہ استحقاق خدا نے خود ایجاد کیا ہے، نہ یہ کہ استحقاق جو ہماری طرف سے ہے بس ہمیں حتمن دے خدا، اگر نہ دیا تو وہ ظالم نعوذ باللہ شمار ہوگا، ایسا نہیں ہے. استحقاق خدا کی طرف سے، بس اس استحقاق سے مراد وہ استحقاق نہیں ہے جو عرفی ہوتا ہے، مثلا میں اگر کام کرتا ہوں تو مستحق ہو جاتا ہوں کہ مجھے تنخواہ ملے، میں کام کرتا ہوں میں مستحق ہو جاتا ہوں کہ مجھے تجلیل کیا جائے، یہ استحقاق اس طریقے سے نہیں، بلکہ خدا نے خود کہا ہے اپنی طرح، ایک قانون خود اس نے اپنے لیے بنایا ہے کہ جو بھی تکلیف پر عمل کرے گا میرے لیے حق ہے اس ان کی گردن پہ کیا کہ میں ان کی تجلیل کروں، میں ان کو ثواب دوں، یہ استحقاق مراد ہے، بس تفضل خارج ہو جاتا ہے اس سے. والتفضل والعوض، کہتے ہیں نفع اگر فقط ذکر کر دیا جائے تو ثواب تفضل اور عوض تینوں کو شامل ہو جاتا ہے نفع، کیونکہ نفع تینوں میں پایا جاتا ہے. لیکن فبقید المستحق، مستحق کی قید لگا کر خارج التفضل، تفضل کو نکال دیا. وبقید المقارن للتعظیم، اور یہ جو مقارن للتعظیم کہا ہے کہ تعظیم و تجلیل کے ہمراہ ہو، تعظیم و تجلیل ہو اس نفع کے اندر، اس کو کہنے کا کیا مقصد تھا؟ خارج العوض، عوض کو خارج کرنا، اجرت والی چیزوں کو خارج کرنا ہے، بس یہاں عوض بھی نہیں پایا جاتا، یہ سوال ہے. عظمت ہے اس کی، یعنی جتنی اس کی معرفت تھی اس کو اسی کے مطابق عظمت دی جائے گی، اس کو مقام دے کر سب کے سامنے عظمت دی جائے گی کہ اس کو اس معرفت کے بدلے میں عظمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگرچہ میں چاہتا تھا کہ لطف والی بحث ختم ہو جائے لیکن کافی گزر گئی ہے اس میں.